بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پہلی بات ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں اللہ پاک نے آج ہمیں یہاں پہنچایا موسم ناموافق ہونے کے باوجود حالات ناسازگار ہونے کے باوجود اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہاں پہنچایا بہت سے احباب نے کئی دن پہلے سے اپنا ارادہ ظاہر کیا اس کے لیے پوری تیاریاں کی لیکن موسم کے ناموافق ہونے کی وجہ سے حالات کے ناسازگار ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے انہوں نے معذرت کی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو یہاں پہنچایا تو اب ہمیں جب اللہ ہم کو یہاں پہنچائے اور خاص فضل فرمائے دو باتیں ہیں ایک تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پورا فائدہ ہمیں ہو اس کی ہم اللہ پاک سے دعا کریں تو آئے ہوں تو زیادہ سے زیادہ ہمیں نفع ہو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو یہ اصل چیز ہے ابھی قریب میں یہ موبائل کا سلسلہ بند کر لیں ورنہ گھنٹیاں مسلسل بجتی رہتی ہیں ادھر سے ادھر سے سائلنٹ میں ڈال لیں اب حضرت سب کو انتشار ہوتا ہے خلل ہوتا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے حضرت جدہ مت برکاتوں کے یہاں تین دن کا اجتماع ہوا تھا تو وہ باقاعدہ نظام العمل چھپا تھا اور اس میں سالکین کے لیے کچھ ہدایتیں دی گئی تھیں تو اس لیے یہ مجمع چونکہ اسی ارادے سے آتا ہے اور کچھ حاصل کرنے کچھ بننے تو اس لیے ان باتوں کو بطور مذاکرے کے اس وقت پیش کیا جا رہا ہے اس میں پہلی چیز یہ بتائی گئی ہے کہ نظام الاوقات کی پابندی کریں تو جو بھی عمل جس وقت بھی ہو تو اس وقت ہم اس کا پورا خیال رکھیں تو نظام العمل کی پابندی ہمارے یہاں اثر سے نظام شروع ہو جاتا ہے تعلیم ہوتی ہے تلاوت ہوتی ہے ذکر دعا وغیرہ تو آنے کے بعد اسی وقت سے ہم عمل میں جڑ جائیں تو پہلی چیز فرمایا نظام الاوقات کی پابندی ہو دوسری چیز وقوف قلبی کے ساتھ رہا کر جتنی دیر بھی ہم یہاں رہیں تو ہمارا دل اللہ کی یاد میں رہے اس کا پورا اہتمام رہے تو جب دل اللہ کی یاد میں رہے گا تو دل غافل نہیں رہے گا دل میں غفلت نہیں آئے گی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اس لیے کہ آتے ہیں قربانی دے کر آتے ہیں وقت نکال کے آتے ہیں اور باقاعدہ سفر کی صحبتیں برداشت کر کے آتے ہیں تو یہ ہم اللہ سے جڑے رہیں ہمارا کنیکشن اللہ سے جڑا رہے تو اس کے لیے وقوف قلبی جس کو بولتے ہیں خلوت در انجمن انسان مجمع میں بھی رہے تنہا بھی رہے مجمع میں ہے لیکن دل اس کا اللہ سے صرف جڑا ہوا ہے تو وہ تنہا اللہ سے لوگ لگائے ہوئے ہیں تو لوگوں کے ساتھ تو بیٹھا ہے لیکن اپنے مالک سے اپنے خالق سے اپنا تعلق جوڑا ہے یہ کیفیت ہو یہ استحضار ہو تو یہ چیز اگر نصیب ہو گئی تو انسان غفلت والی زندگی نہیں گزارے گا تیسری چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ چار چیزوں میں کمی کریں، قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، قلت اختلاط معلنا، کھانے میں، سونے میں، گفتگو کرنے میں اور لوگوں سے میل جول رکھنے میں. اس میں وقت کم ہے. پہلے زمانے میں تو مشائخ ان پر بہت زیادہ پابندی کراتے تھے، مجاہدے کراتے تھے. اب کو طبیعتیں آسان، سہولت پسند ہیں تو اللہ والے کہتے ہیں چلو کھانا ہے ضرورت بھر کھا لو، نیند ہے ضرورت بھر پوری کر لو، لیکن دو چیزیں ہیں اس کا پورا اہتمام کرو. وہ ہے گفتگو، بات چیت میں کمی ہو، اور اختلاط، لوگوں سے ملاقات اور ملنا جلنا، اس کا بہت زیادہ جو ہے اہتمام. ورنہ پھر ہم یہاں آ کر بھی ماحول میں نہیں رہے اور ان باتوں کا ہم نے خیال نہیں کیا تو پھر ہم اسی ماحول میں رہیں گے جیسے ہم اپنی بستی میں رہے ہیں. تو اس لیے بات چیت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ضرورت پر بات کریں، بے ضرورت بات ہی نہ کریں. حضرت عمران ابن حطان رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، فرماتے ہیں آتے ہی تو ابا ذر رضی اللہ عنہ، وہ ہوا فی المسجد محتویا بکسائی نسودا، ایک چادر باندھے ہوئے تنہا بیٹھے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا یا ابا ذر، ما ھذہ الوحدت، یہ تنہائی کیا ہے، اکیلے اکیلے کیوں بیٹھے ہوں؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چار چیزیں سنائی. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، الوحدت خیر من جلیس السوء یا جلیس السوء، تنہائی برے ہم نشین سے بہتر ہے. تو کوئی برا ساتھی ہے، ماحول اچھا نہیں ہے، صحبتیں اچھی نہیں ہیں، تو فرمایا تنہائی بہتر ہے. آج کے زمانے میں انسان ہی ساتھ ہو کوئی ضروری نہیں ہے، موبائل کی شکل میں شیطان ساتھ ہے. تو اس لیے اس کو خود سمجھ جانے کہ یہ خود برا ہم نشین ہے، اس لیے تنہائی. فرمایا الوحدت خیر من جلیس السوء. ہاں اگر کہیں اچھی ہم نشینی نصیب ہوتی ہے تو فرمایا الجلیس الصالح خیر من الوحدت، اچھا ہم نشین، اچھا ساتھی، اچھا اٹھنے بیٹھنے والا، یہ اگر ہے تو یہ تنہائی سے بہتر ہے. اس لیے کہ وہاں اس کو فائدہ ہوگا، خیر کی چیزیں اس کو ملیں گی. صحبت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، صحبت صالح ترا صالح نت، صحبت طالح ترا طالح ترا، ایک حقیقت ہے. پرانے زمانے میں بڑے لوگ بولتے تھے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا گیا، تو یہ حقیقت ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. صحبت کا اثر ایک حقیقت ہے، اس کا انسان انکار نہیں کر سکتا، انکار کرے تو بھی وہ اپنا اثر دکھا گیا. سردی کا ماحول ہو، سردی کا موسم ہو، سردی کا اثر سب پر ہوتا ہے. گرمی کا ماحول ہو، گرمی کا موسم ہو، گرمی کا احساس سب کو ہوتا ہے. ویسے ہی نیکی کا ماحول ہو تو وہ اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، اور برائی کا ماحول ہو تو بھی اپنا اثر دکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء، اچھے اور برے ہم نشین کی مثال کالمسک وصاحب الکیر، فرمایا مشک اور بھٹی، لوہار کی بھٹی جو جھونکتا ہے اس کی طرح. پھر تفصیل خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھو عطار پتر فروش جو ہے اچھے ہم نشین کی مثال عطر فروش کی طرح ہے. تو ہوگا یہ کہ تم اس کے پاس جاؤ گے یا تو تم اس سے خریدو گے یا وہ خود اپنی طرف سے تمہیں کچھ پیش کرے گا یا نہیں تو اس کے خرید جانے پر بھی تم کو خوشبو محسوس ہوگی. تو یہ اچھے ہم نشین کی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ اس کا فائدہ ضرور ہو کے رہے گا. اور برے ہم نشین کی مثال فرمائے کہ جو لوہر کی بھٹی ہوتی ہے اس کو جو جھونکتا ہے پھونکتا ہے تو اس سے دھواں نکلتا ہے, بڑا گاڑا دھواں ہوتا ہے, بدبودار ہوتا ہے اور چنگاریاں بھی اڑتی ہیں. تو فرمایا کہ یا تو چنگاری اڑے گی اور تمہارے کپڑے کو تمہارے بدن کو جلائے گی, نہیں تو پھر وہ بدبو جو ہے دھوئے کی اس سے تم کو اذیت پہنچے گی, تم کو تکلیف ہوگی. تو یہ اچھے ہم نشین اور اچھے برے ہم نشین کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو اس لیے فرمایا کہ یہاں آئیں تو ان چیزوں کا ہم خاص خیال رکھیں. پھر فرمایا بیان کے وقت بیان کو ہماتن کو پوری طریقے سے متوجہ ہو کر سنیں. اس میں یہ بھی ہے کہ اس وقت مراقبہ نہ کریں, اس وقت ذکر نہ کریں. بیان سننا خود ایک عمل ہے, بیان کرنا بیان سننا ایک عمل ہے. اس وقت دوسرے عمل کو اس میں داخل نہ کریں, اس وقت مراقبہ میں نہ رہیں. شیطان اس وقت مراقبہ کرائے گا, دوسرے وقت دل نہیں لگے گا, بیان میں مراقبہ بہت اہتمام سے کرائے گا, ایسا نہ ہو. یہ ایک مستقل عمل ہے تو اس میں جڑے رہیں. ہاں فرمایا انفرادی عمل کے وقت انفرادی عمل میں لگیں, اور اس وقت جو جو چیزیں ہماری ہیں کرنے کی اس کو ہم کریں. ہم تلاوت کریں, ہم مناجات کریں, ہم مراقبہ کریں, ہم اپنی نمازیں جو قضا ہیں ان کو پڑھیں, ہم قرآن کو سیکھیں. یہ سب چیزیں ہیں انفرادی عمل کے وقت ان کو کریں. تو یہ وقت کو جو ہے کام میں لانا یہ بہت بڑی نصیبے کی بات ہی کہیں گے. اللہ جسے دیتے ہیں اسی کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے, ورنہ بیٹھے بیٹھے گھنٹے نکل جائیں گے. تو اس لیے فرمایا بیان کے وقت پوری طریقے سے بیان کو سنیں, انفرادی اعمال کے وقت انفرادی اعمال میں لگیں. اور فرمایا کہ اگر عبادت میں بدن تھکتا ہے تو اللہ کا احسان مانیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اچھی چیز میں ہمارا بدن تھکا ہے. ایسا نہیں کہ ہم کسی نافرمانی میں پڑ گئے اور اس میں ہمارا وقت گزرا اور اس سے ہم کو تکلیف ہوئی, ایسا نہیں. اور ایک بات فرمائی کہ جب یہاں آئیں تو اپنے اپنے علاقے کے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو جوڑے رکھیں, تنہا تنہا بکھر کر نہ رہیں. ساتھیوں کو جوڑ کے رہنے کی صورت میں ایک مذاکرے کی شکل بنے گی, ایک دوسرے کو یہاں یاد دہانی کی ایک بات ہوگی. تو اس لیے اپنی اپنی جو جماعتیں جو آتی ہیں اور علاقے کے لوگ آتے ہیں تو وہ ایک ساتھ بیٹھیں تاکہ مذاکرہ ہو سکے. کوئی بات بیان میں چھوٹ گئی ہو یا سمجھ میں نہیں آئی ہو یا اس وقت توجہ نہ ہوئی ہو تو ایک دوسرے سے پوچھ لیں, پھر اپنے ماحول میں رہنے کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے. یہ کچھ آداب اس وقت جو ہے اس اجتماع کے نظام العمل میں یہ چیزیں تھیں, اسی کو ہم بھی اپنائیں انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا انشاءاللہ تعالی. اصل یہاں آنے کا جو مقصد منشا ہے, لوگ بولتے ہیں حضرت اصلاح کی نیت سے آیا ہوں, اصلاح فرمائیے. تو نیت بہت اچھی ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کرے. تو اس کے لیے جب ہم اپنے طرف سے کوشش کریں, اللہ سے مدد مانگیں اور اس کا جو طریقہ ہے وہ اپنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً اللہ پاک فضل فرمائیں گے اور ہم دیکھتے دیکھتے اپنے اندر خود جو ہے تبدیلی محسوس کریں.
اسی کے لیے یہ جو معاملات بتائے جاتے ہیں اور ہمارے سلسلے میں جو اسباق دیے جاتے ہیں, ایک ایک سبب کا ایک ایک اثر اللہ والوں نے بتایا ہے. تو جب ہم پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اس کو کریں گے, اللہ پاک سے فضل مانگیں گے, تو ایک سبق کے لحاظ سے اس کا وہ اثر ہوگا اور ہم خود جو ہے اپنے اندر تبدیلیاں محسوس کریں گے. انسان اپنے جسم کے لحاظ سے, جسے کے لحاظ سے, بدن کے لحاظ سے اللہ کی نظر میں سارے کے سارے ایک ہیں. ہاں, اپنی صفات کے لحاظ سے, خصوصیات کے لحاظ سے, اپنے اعمال ہیں, اپنے اخلاق ہیں, ان کی وجہ سے اللہ کی نظر میں وہ بڑا مقام پاتا ہے. تو ہم اپنے اندر سے تبدیلی لانے کی کوشش کریں, اس کے لیے محنت ہو, اس کے لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگی جائیں. ابتدا اگر دیکھا جائے تو ہمارے سلسلے کے جو اسباق ہیں اس میں پانچ سبقوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کے اپنے اثرات ہیں, ان کی اپنی کیفیات ہیں. ہاں, شرط یہ ہے کہ انسان اہتمام کے ساتھ کرے اور کرنے کے طریقے سے کرے. تو پہلا جو سبق ہے لطیف قلب, یہ پہلا سبق. اب قلب ہی بدن میں اصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. کہ انسان کے بدن کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, وہ اگر سنورتا ہے, درست ہوتا ہے, تو پورا بدن سنورتا ہے. وہ اگر بگڑتا ہے, وہ خراب ہوتا ہے, تو پورا بدن جو ہے وہ. تو اصل چیز قلب ہی ہے. فلسفیوں کے یہاں وہ دماغ کو بتاتے ہیں, لیکن شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اصل جو ہے وہ دل ہی ہے. لہم قلوب لا یعقلون بها, اللہ فرماتے ہیں ان کے دل ہیں جس سے وہ سوچتے نہیں. تو اصل دل ہی مقام ہے. سوچنے کی جگہ جو ہے وہ دماغ ہے, ایسا نہیں. ہاں, یہ جو آیت پاک ہے لہو قلوب لا یفقہون بها, ان کے دل ہیں لیکن اس سے وہ سوچتے نہیں. تو اب یہ دل درست ہو, ہاں, اور دل جو ہے وہ خواہش کی جگہ ہے. وَتَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ, اللہ فرماتے ہیں جو ان کے دل چاہیں گے, تو چاہت کی جگہ وہ دل ہے. تو معلوم ہوا کہ چاہت جو ہے وہ دل کی جگہ ہے, اور اس میں اچھی ہو یا بری, لیکن وہ دل مقام, وہ جو ہے چاہت کی جگہ. تو اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بری چاہت دل سے نکلے اور دل میں اچھی چاہت آئے. اب اللہ کی محبت سب سے اچھی چاہت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ایک صحابی رسول نے سوال کیا, یا رسول اللہ مت سا قیامت کرو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لہجے میں فرمایا, ما عادت کر, تو انہوں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو انہوں نے وہی انداز اپنایا کہ ما عادت تلا. علماء کرام موجود ہیں, پہلا ماں جو ہے وہ استفہامیہ ہے. تو انہوں نے کیا تیاری کی اس کے لیے, صحابی اسی انداز میں جواب دے رہے ہیں کہ ماں عادت تو لہنافیہ ہے, میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المرء ما منع, کہ انسان بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے. اتنی بڑی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس لیے سب سے زیادہ وہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے, اس کی کوشش ہونی چاہیے. تو اب دوسری محبتیں نکلیں, خواہشات. اب وہ خواہشات کو بھڑکانے والی جو چیزیں ہیں, بگاڑنے والی جو چیزیں ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں, تو صحیح جگہ ہمارا دل لگے گا. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ حقیقی معنی میں ہمارے اندر اللہ سے حیا کرنا ہے, استحیوا من اللہ حق الحیا. صحابہ رضی اللہ عنہم سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, حیا کرو اللہ سے جس طریقے سے حیا کرنے کا حق ہے. تو
تو صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا نستحی والحمد للہ, اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی صحابہ, یہ معنی نہیں ہے حیا کا جو تم سمجھ رہے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو حقیقی معنی میں اللہ سے حیا یہ ہے کہ انتحفظ الرأس وما ہوا والبطن وما ہوا, کہ سر اور سر سے لگی ہوئی چیزوں کی حفاظت کر, پیٹ اور پیٹ سے لگی ہوئی چیزوں کی حفاظت کر, اور انتظر موت والبلا, اور موت اور موت کے بعد بدن کے سڑنے گلنے کو تو یاد کر. تو یہ چیزیں ہیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو اب آج جو بگاڑ آ رہا ہے آنکھوں کے راستوں سے, کان کے راستے سے, دل و دماغ کے راستے سے, جذبات و شاید, یہ درست ہو اس کی ہم فکر کریں. تو اس لیے جب ہم پہلے سبق میں مراقبہ کریں اپنی توجہ دے کر یکسو ہو کر, اور دل چاہے نہ چاہے اپنے کو بٹھائیں. وہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے, شیطان بٹھاتا نہیں ہے, بیٹھنے دیتا نہیں ہے. یسد کو من ذکر اللہ وعنی صلاح قرآن نقد ہے, وہ تم کو اللہ کی یاد سے روکتا ہے, نماز سے روکتا ہے, تو بیٹھنے نہیں دیتا. تو اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم بٹھائیں اپنے آپ کو, چاہے دل مانے نہ مانے. بلکہ فرمایا نہ مانتا ہو طبیعت آمادہ نہ ہو پھر بھی بیٹھے, یہ اصل مجاہدہ ہے. جب بھی اللہ کی طرف سے بھی نظر کرم مہربانی, اس لیے کہ یہ چاہت کے لیے, خواہش کے لیے, مزے کے لیے نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کے واسطے کر رہا ہے. تو حضرت فرماتے ہم عبد اللطف نہ بنے, عبد اللطیف بنے, یعنی مزے کے بندے نہ بنے کہ مزہ آئے تو ہم کریں, ایسا نہ ہو, بلکہ اللہ کے بندے بنے, مزہ آئے تو کریں نہ آئے تو کریں. تو یہ ہے اس کا اثر, جب ہم بیٹھیں گے تو یہ اپنا اثر دکھائے. دوسرا سبق ہے, اس کی وجہ سے غصے پر کنٹرول ہوتا ہے, لطیفہ روح ہے, اور اس پر اس کی نیت کر کے بیٹھے تو اس کا اپنا اثر ہوتا ہے. اور غصہ ایک بہت بڑی باطنی بیماری ہے, اور آج گھر گھر میں فرد فرد میں یہ پریشانی ہے. گھر تباہ ہو رہے ہیں, جی کاروبار بگڑ رہے ہیں, معاشرہ بگڑ جاتا ہے. بات کیا ہے, ہر کسی کو بات بات پہ غصہ آ رہا ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نصیحت کی درخواست کر رہے ہیں. ایک بار درخواست کی اوسی نہیں یا رسول اللہ, تو آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر انہوں نے دوبارہ کہا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا, پھر سے ہمارا تیسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ غصہ مت کرو. اب آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے, نبیوں کے سردار ہیں, سرتاج ہیں, سمجھ رہے ہیں, بڑی لمبی چوڑی نصیحت فرماتے ہیں, لیکن ایک ہی لفظ لا تغضب لا تغضب, تو یہی فرما رہے ہیں. تو آخر اس میں کیا بات ہے, کیا راز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہرا رہے ہیں؟ تو یہ تو فرمایا کہ شاید غصہ جو ہے وہ, اب شیطان جو ہے جو آگ سے بنایا گیا ہے, ان الغضب من الشیطان, تو وہ ہے جو انسان کو بھڑکاتا ہے. تو جیسے آگ بھڑکتی ہے تو اس طریقے سے انسان کے اندر غصہ بھڑکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہادر وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے, لیس شدید بسرع, اٹھا کر پچھاڑ دے وہ بہادر نہیں. فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے, یہ اصل بہادر ہے, یہ اصل دلیر ہے, یہ غصے کو کنٹرول کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بھی بتائے کس طریقے سے, کہ فرمایا آدمی کھڑا ہو غصہ آ جائے تو فرمایا بیٹھ جائے, فرمایا بیٹھا ہو اور غصہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے تو فرمایا لیٹ جائے. کتنی پیاری بات ہے, حضرت علماء کرام فرماتے ہیں اس میں کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا کہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو متحرک ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، اب غصہ آ گیا اور کھڑا ہے تو یہ اٹھا کر پھینکے گا، ادھر پکڑ کے ڈھک لے گا، سر جا کے منڈے کو مارے گا، لوگ بولتے ہیں حضرت بھی غصہ آیا بھی ہو گیا، منڈا جا کے سر کو مارا، بھائی کیا کرنا ہو تو تیرا منڈا جا کے مار لے، ابھی کیا بولنا ہوگا، اب نازک ہے، سن پہ نازک ہے، بیچاری کمزور ہے، اب بیمار ہے، غصہ ہے، اس کا منڈا جا دیوار سے مارے تو کیا بات تھی، سمجھ تو جس درجے انسان تو فرمایا کھڑا ہو تو کیا کر لے، بیٹھ جائے تو بیٹھے گا تو ذرا کنٹرول رہے گا، اتنی تیزی نہیں رہے گی جتنے کھڑے ہم نے کیا لگ، اور فرمایا نہیں کنٹرول ہو تو پھر لیٹ جائے، اب لیٹے لیٹے تو کچھ بھی جو ہے اٹھا کر پھینکے نہیں نو بتاتی تو اٹھنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بتایا اور فرمایا کہ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، تو فرمایا جسے غصہ آئے وہ وضو کر لے، اللہ اکبر کیا طریقہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روحانی ہمارے طبیب ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان ابواب کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں، کیا پیاری تعلیمات ہیں، اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت محدثین کو کتنی محنت کر کے ان چیزوں کو جمع کیا ہے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کی ہے، ابواب بھرے پڑے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، گھروں میں تعلیم کرنی چاہیے، ان کے مذاکرے ہونے چاہیے، جب جا کر شخصیت سازی ہوتی ہے، جب جا کر انسان انسان بنتا ہے، تو اب غصے پر کنٹرول بہت بڑی بات ہے، اور آج جسے دیکھے ٹینشن بولتا ہے پھر ڈپریشن میں آ جاتا خود ہی، اب یہ ٹینشن کی جو بات ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس پر توجہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائیں گے کہ تمہارا ٹینشن دور ہوگا، تمہارا غصہ کنٹرول میں آئے گا، اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کتنی بڑی بات ہے، باہر کی چیزوں کو انسان قابو میں لا لیتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو، لیکن فرمائے وہ بڑی بات نہیں ہے، اپنے اندر کی چیزوں کو کنٹرول میں رکھے یہ بڑی بات ہے، ایک لمبی حدیث ہے اخیر میں نتیجہ نکلتا ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ جل جلالہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی، تو اللہ نے پہاڑوں کو بنا کے اس پر رکھا، اب پہاڑ جب زمین پر رکھے گئے تو زمین ہلنا بند ہو گئی، اسی لیے پہاڑوں کو قرآن میں اوتادا کہا، والجبال اوتادا، وتد کے معنی میخ کیا ہے، تو جس طریقے سے کیل ٹھونکی جاتی ہے اس طریقے سے اللہ نے زمین پر پہاڑوں کو رکھ دیا، پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں اس سے زیادہ نیچے ہوتے ہیں، اللہ نے یہ انتظام بنایا، تو جب اللہ نے پہاڑوں کو بنا کے رکھا تو زمین ہلنا بند ہو گئی، تو فرشتوں کو تعجب ہوا، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، یا اللہ آپ کی مخلوق میں پہاڑ سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے کیا، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے کہ ایک ایک پہاڑ سے زیادہ لوہا ہے، اس لیے کہ لوہے سے پتھر توڑا جاتا ہے، پھر اس فرشتے نے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ آگ ہے، کہ آگ سے لوہا بھی پگھلایا جاتا ہے، پھر فرمایا کہ اس سے زیادہ طاقتور چیز وہ پانی ہے، کہ پانی سے آگ بجھائی جاتی ہے، پھر اس سے زیادہ طاقتور چیز وہ کیا ہے، وہ ہوا ہے، سمجھتے، جو سمندر کے پانیوں کو اٹھا کے پھینکتی ہے، اور جب چلتی ہے تو بڑی بڑی چیزوں کو کھاڑ کر پھینک دیتی ہے، پھر اب فرشتہ نے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ طاقتور تو ابن آدم ہے، انسان، اب انسان اتنی بڑی چیزوں سے طاقتور کیسے ہو گیا، اب چند دن کی جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں کتنی کال گزاریں آدمی، آج بھی کتنے لوگ آنے والے تھے وہ بولے حضرت راستے خراب ہو گئے ہیں، برج ٹوٹ گئے ہیں، پانی آ گیا ہے، اور کیسی کیسی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں، تو یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس کے سامنے انسان کیسا سب سے زیادہ طاقتور ہو گیا، یہ بات کیسی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ابن آدم انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ کیسے ہے؟ فرمایا ہے تصدق تصدق بصدقۃ فأخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, کہ وہ بندہ صدقہ کرتا ہے اور اتنی رازداری کے ساتھ صدقہ کرتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو, اتنی رازداری کے ساتھ وہ صدقہ کرتا ہے. تو یہ سب پہ بھاری ہے. اب اس حدیث کے مطلب کو ہم کیسے سمجھیں؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت علماء کرام, انہوں نے سمجھایا. دیکھو بات سنو, انسان جو ہے عناصر اربعہ سے پیدا ہوا ہے, جن چیزوں سے انسان پیدا کیا ہے. اب اس میں مٹی ہے, پانی ہے, ہوا ہے, آگ, ان کو عناصر اربعہ بولتے ہیں. تو ان سے انسان کو بنایا گیا. ان میں سے ہر ایک کے اپنے اثرات ہیں, اپنی خاصیتیں ہیں. وہ کیا؟ زمین ہے, مٹی ہے, وہ بڑی بخیل ہے اس لیے کہ اس کے اندر بہت سے خزانے ہیں, وہ خود سے دیتی نہیں ہے, ہر چیز کو کھود کر نکالنا پڑتا ہے. پانی بھی بور ویل ڈالو یہ ڈالو جب بھی نکلتا ہے خود دیتی نہیں وہ. پیٹرول ڈیزل تو بات کی بات ہے, سونا چاندی تو بات کی چیز ہے, پانی بھی نہیں دیتی وہ. اچھا اوپر سے پانی کتنا بھی پڑے پی لیتی ہے, سمجھتے ہیں؟ تو فرمائے زمین اس کے اندر بخل ہے, بخیل ہے. پانی ہے اس کے اندر ہرس ہے, وہ آگے بڑھتا ہے, ادھر ڈالو ادھر جاتا ہے, ادھر ڈالو. اب جب حضرت ادھر سے پانی آتا ہے حضرت ادھر جاتا ہے, کتنا بند کرے تو بھی آتا ہے حضرت دیواریں پورے سنتے نہیں سننے پانی کی کارگزاری آج کل سن رہے ہر جگہ. تو وہ ہریش ہوتا ہے, گھستا ہے وہ. آگ جو ہے وہ نفوذ ہے اس کے اندر, وہ داخل ہوتی ہے ہر جگہ, کہیں بھی جو ہے خلا نہیں ہے, بولتے ملا ہے عربی میں خلا ملا کے, تو کوئی چیز بھی خالی نہیں ہے, وہ بھرتی ہے. اس کے اندر ہوا ہے, اس کو دیکھنا ہے تو کمرہ کتنا بھی بند رکھو ہفتے دس دن کے بعد دیکھو جب دودھ جم کے رہتی ہے, تو کتنا بند کرے تو بھی وہ ہوا گھستی ہے. تو یہ ہوا کی خاصیت ہے. اور آگ جو ہے اس کے اندر استعلاء ہے, اوپر اٹھتی ہے. وہ آگ کو جلا کر نیچے جھکا تو بھی اوپر ہی اٹھتی ہو, سمجھتے ہیں؟ ابھرتی ہو. تو اس کے اندر وہ چیز ہے. اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان جب ان چیزوں سے بنا ہے تو انسان کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں. نمبر ایک بخل ہے, کیا ہے؟ بخیلی ہے, سمجھتے ہیں؟ کیا وہ نکلتا نہیں اندر سے, نکالنا بہت تکلیف ہوتی. کیا اب دوسری چیز جو ہے ہرس ہے, کتنا رہا تو بھی حلمی مزید کے طرح بھی ہے, کیا اگر وہ ابھی کھولیں گے نہ یہ بنیں گے نہ یہ. ایک انسان کی طبیعت ہے وہ, سمجھتے ہیں؟ لوکان علی ابن آدم وادیان من ذہب لبتغا ثالثا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سونے کے جنگل جس انسان کے پاس رہے تو تیسرے کی خواہش کرے گا. یہ طبیعت ہے انسان کی, اس کو سمجھنے پیمنٹ دینے لینے میں سن لو, دیتے وقت کیا کہتے پرتی, لینے کے وقت کیا کہتے پرتی کر کے. تو یہ چیز ہے. اور تیسری چیز ہوا ہو گھستی ہے, ویسے انسان بھی گھستا انٹرفیئر ہوتا, آڑی ٹانگ مارتا, دو جنے بات کر لگے تو تیسرا جنا آتا. انہوں بولتے بھائی ہمیں بات کرتے ہیں تمہیں کہیں گا کاڑی ٹانگ مار کے, تمہارا کام تمہیں دیکھو بھی بول. تو انسان کی طبیعت کو نہیں پوچھے تو بھی مشورے دیتا ہے, چپکے سے بھی مذاکرے کرتا. آج کل سب سے آسان کام مشورہ تبصرہ, بیٹھے بیٹھے شروع ہو جائیں گا کافی, خود بخود چلتے رہیں گا, پوچھے نہیں تو بھی چلتا. سمجھتے ہیں؟ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. اللہ اکبر, اللہ صحیح سمجھتا فرمائے. اس لیے منہ بند کر کے رہنا بہت مشکل, سب سے بڑی سزا ہے آج, سمجھتے ہیں؟ پہلے مشائخ بیعت ہونے کے بعد کیا کرنا حضرت کو, تو کیا بھی کرنا نہیں, کچھ بھی بولنا نہیں بولتے تھے, یہ بڑی سزا. حضرت مولانا تقی عثمانی رحمۃ اللہ وبرکاتہ عالمی شخصیت تھے, ان کے بڑے بھائی مولانا رفیع عثمانی سب جانتے ہیں بہرحال. وہ اپنے شیخ سے جب بیعت ہوئے عارف باللہ حضرت عبدالحی رحمۃ, اب حضرت سے یہ لوگ پوچھے حضرت ہمیں کیا کرنا, حضرت بولے دس سال تک بیان نہیں کرنا. کیا وظیفہ بھائی؟ ماں بولا کاٹ کیا دیا حضرت, دس سال تک بیان نہیں کرنا. اور یہ لوگ کیسے ہیں؟ حضرت تقی عثمانی حضرت عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، سب میں ماہر، ایک دم ٹاپ موسٹ سمجھے گئے. اب ادھر پابندی کیا ہے؟ بیان نہیں کرنا. اب جہاں سے دیکھو حضرت ایک پروگرام ہے حضرت، وہ آپ ہی کر سکتے حضرت، آپ کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں حضرت. مجمع ایسا ہے، ادھر پروگرام ہے، وہ آپ ہی چاہنا حضرت، آپ کے بغیر کوئی. سب ادھر سے اصرار، ادھر سے ایک ہی بات ان کا، نہیں ہمارے شیخ کا ہی کیسا رہیں گے وہ اللہ. کتنے ہم ہیلے بہانے کر کے نکل جائیں گے ادھر سے ادھر سے، نہیں حضرت سخت تقاضا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. یہ حضرت گئے، اب دس سال تک ان پہ کیا گزری رہیں گے؟ کتنے لوگ پروگراموں کو بلائے، ادھر بلائے ادھر بلائے، لیکن ہے کہ جان ہی رہے. اب جب مزاج بنا اطاعت کا، فرما برداری کا، اللہ اکبر، تو پھر اس کے بعد اب دنیا دیکھ رہی کہ اللہ نے کیسی مقبولیت ان کو عطا فرمائی. سمجھتے کس طریقے سے عالمی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی. تو یہ چیز تو دخل اندازی نہ ہو، خلل اندازی ہماری طرف سے نہ ہو. اور چوتھی چیز جو ہے آپ اس کے اندر استعلاء ہے، وہ اوپر اٹھتی ہے. ایسے انسان کے اندر بھی جو ہے اوپر اٹھنے کی بات ہے، ابھرنے کی بات ہے. لوگ بولتے منجبوں میں دبانے ہوگا، نہیں میں کسی بھی دبتا نہیں. اس طریقے سے بات بات پہ جو ہے ابھار انسان کی طبیعت کے اندر ہے. تو یہ انسان کی طبیعت میں چیزیں ہیں. اب اللہ والے فرماتے ہیں، دیکھو سنو، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انسان سب سے بھاری ہے ان تمام چیزوں پہ، وہ کیسے؟ تو اس کو سمجھایا کہ دیکھو طاقت دو طریقے کی ہے، ایک باہر کی طاقت، ایک اندر کی طاقت. باہر کی طاقت کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں انسان سے بڑی. پانی آئے تو کیا ہوتا؟ بستیوں کو باہر کے لے کے چلے جاتا ہے. ہوا چلی تو کیا ہوتا؟ جاڑوں جھاڑوں کو، درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی. اللہ نے صرف یہ قوم کا تذکرہ کیا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. قوم عاد پر اللہ نے ہوا کا عذاب چلایا، وہ چلی چلی چلی، سات راتیں آٹھ دن تک چلی، اور انہوں نے بڑی بڑی قوم کے لوگ ڈیل ڈول کے جو تھے ان کو ایسا اٹھا کر وہ ہوا پٹکی جس طریقے سے ناریل کے کھجور کے درخت پڑے رہتے ہیں اس طریقے سے. تو ہوا اٹھتی ہوئی طاقتور چیز ہے. ویسے ہی دوسری چیزیں ہیں، آگ کا ایک گولا اور ایک شولا ہے تو کیا حال ہوگا بولو؟ تو یہ سب چیزیں طاقتور ہیں، لیکن اندر کی قوت کے اعتبار سے انسان ان سب پر طاقتور ہے. وہ اس طریقے سے کہ انسان ان سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، پانی کو ڈیم بنا کے روکتا ہے، ہوا کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، آگ کو استعمال کر کے بہت ساری چیزوں کو پگھلاتا ہے، بناتا ہے. سمجھ لے، یہ سب چیزیں انسان کرتا ہے کا معنی اندر کی اس کی طاقت ہے کہ جو ان سب چیزوں کو قابو میں رکھ رہی ہے. تو اللہ والے فرماتے ہیں اب اندر کی چیزوں کو قابو میں رکھنا یہ بہت بڑی. اب فرمائے باہر کی بڑی بڑی چیزوں کو کنٹرول کر لے، لیکن اندر کی جو کیفیت ہے، غصہ ہے، اس کو کنٹرول نہ کرے. شہرت ہے، نام نمود ہونا میرا ہر جگہ، میری جو ہے کیا بولتے ہیں اسے، میں فیمس ہونا، مشہور ہونا، شہرت میری ہو، یہ چیز ہے، اس کو کنٹرول کرے. فرمایا یہ بہت قیمت والا ہے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کسی کو کچھ دے تو لوگ بہت تعریف کریں گے، بہت کھلے ہاتھ والے، بڑے سخی آدمی، بڑے دینے والے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ ایسا طاقتور ہے کہ باہر کی چیزوں کو قابو میں کرتا ہو تو بڑی بات، لیکن اندر کی جو چیز ہے اس کو قابو میں رکھ رہا ہے. اسی لیے فرمایا بڑا بڑا ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہمارے دو پہلوؤں کے درمیان آدھا آدھو کر لذی وہی میں جمبئی کرنا کے نبی نے فرمایا. تب نفس کو ہم قابو میں رکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، غصے کو کنٹرول میں رکھیں، قابو میں رکھیں بہت بڑی بات ہے. تو یہ چیزیں ہیں اللہ والے جو ہے ہم کو طریقہ بتاتے ہیں کہ ان چیزوں کو اپناؤ, دھیرے 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 انسان اپنے آپ پر قابو پانے والا بنے. اسی طریقے سے حرص پر قابو ہے, حسد اور کبر ہے, عجب ہے, یہ سب روحانی بیماریاں ہیں. ایک ایک کا اپنا اثر ہے اور مہلک بیماریاں ہیں, ہلاک کر دینے والی بیماریاں ہیں. اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم اگر محنت کریں گے اپنے اوپر, اپنی ذات پر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مہلک بیماریوں کو ہم سے دور کریں گے. سمجھ گئے؟ حسد بہت بڑی بیماری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِیَّاکُمْ وَالْحَسَدَ, حسد سے بچو. فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارَ الْحَطَبَ, کہ حسد جو ہے اتنی بھیانک چیز ہے, اتنی مہلک چیز ہے, وہ نیکیوں کو جلا دیتی ہے جس طریقے سے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے. سوچ کر دیکھیں, ہم حسد دوسروں پہ کرتے ہیں, اس کا نقصان ہوتا نہیں ہوتا, ہمارا نقصان ہو رہا ہے. اللہ, ہم محنت کر کے نیکیاں کمائیں اور حسد کر کے نیکیاں گنوائیں, یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ بولے اللہ, کتنی بڑی بات. اور فرمایا دب بھائی نے تم داؤل امام مثال, کہ تمہاری طرف پہلی امتوں کی جو بیماریاں تھیں, ایسی بیماریاں آئے ہیں, وہ کیا؟ البغضاء, الحسد والبغض, یہ بیماریاں ہیں. یہ پہلی جماع جاہلیت کی, دوسری قوموں کی بیماریاں ہیں, یہ چیزیں تمہارے دلوں میں آ رہی ہیں. اور فرمایا یہ چیزیں کیسی ہیں؟ یہ بغض جو ہے انہا الحالقہ, یہ مونڈ دینے والی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے, بلکہ یہ دین و شریعت ہی کو مونڈ دینے والی چیز ہے, نیکیوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے. تو اب یہ بیماریاں ہمارے اندر ہوں اور ہماری نیکیاں خود بخود ختم ہو رہی ہوں, جل رہی ہوں, تو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ والے ایسی محنتیں کراتے ہیں تاکہ اندر سے ہمارا باطن سنورے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم جتنا ان معمولات کی پابندی کریں گے, اللہ سے ڈریں گے, اللہ سے مانگیں گے, تو انشاءاللہ اندر سے ایک شخصیت بنے گی اور وہ چیز ہمارے حق میں بھی فائدہ مند ہوگی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. خیر الناس من ينفع الناس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں میں سب سے بہتر وہ جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے. ہاں, اس کے لیے ایسی مجلسوں میں جب ہم آتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے آنا, آتے ہوئے استغفار پڑھتے ہوئے آنا, اور جاتے ہوئے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگتے ہوئے جائیں. ثابت قدمی بہت بڑی بات ہے, جمے رہنا, ڈٹے رہنا بہت بڑی بات ہے. اور اللہ اپنے فضل سے ایسی مجلس سے نصیب کرے, یہ اللہ ہی کا فضل ہے, ورنہ ہماری کوئی چیز نہیں ہے, ورنہ ہم کوئی ایسے نہیں ہیں, بس اللہ ہی کا کرم ہے, اللہ ہی کا فضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں اللہ ادلک علی ملا کی حض الامر, کیا دین کا اصل جو یہ ہے, اصل جو دین کی جو اصل ہے وہ میں تجھے نہ بتاؤں؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ضرور فرمائیں, اور ساتھ فرمائیں تصیب بھی خیرت دنیا والا آخرہ, جس کے ذریعے سے صرف دنیا اور آخرت کا خیر اور بھلائی تجھے نصیب ہوگی, وہ اصل دین کی چیز وہ کیا ہے؟ علیک بھی وہ مجالس اہل ذکر. اللہ فرمایا اہل ذکر کی مجلسوں کو لازم پکو, اہل ذکر کی مجلسوں میں بیٹھو, اس کی وجہ سے تمہیں دنیا اور آخرت کا خیر تمہیں نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے احباب جو ہیں وہ بیعت کی نیت سے آئے ہیں, اس لیے اب بیعت کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں, پہلے جن باتیں ذہن میں رکھ لیں ہم اللہ سے دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ ہماری گزشتہ زندگی کو معاف فرما, آئندہ زندگی کو ہمیں بہتر ہماری بہتر بنا, اور اللہ ہماری کامل اصلاح فرما. یہ دل سے ہم دعا کریں اللہ کی طرف متوجہ ہوں, نادم ہوں, شرمندہ ہوں. ندامت بہت بڑی بات ہے, سمجھتے ہیں بھائی؟ ہاں, ہمارے سلسلے میں سب سے پہلا جو قدم ہے وہ دید قصور کا ہے, اپنی برائیاں انسان کو نظر آئے, اپنی کوتاہیاں اس کو سمجھ میں آئے. یہ سب سے بڑا سب سے پہلا قدم ہے. اس لیے دل ہی دل میں سب متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف, پھر اب خطبہ پڑھا جائے گا تو اس کو سن لیں, پھر کلیمہ پڑھایا جائے گا تو ساتھ ساتھ پڑھتے چلیں. جو حضرات بیعت کی نیت سے آئیں وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں, جو ورنہ جو حضرات توبے کی نیت سے شریک ہونا چاہیں وہ توبے کی نیت سے شریک ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله, يد الله فوق أيديهم, لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته, وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمدللہ, ان کلمات کے پڑھنے سے بندہ سلسلے میں داخل ہوتا ہے. معمولات سے انشاءاللہ مجلس کے بعد میں ہمارے حضرت مولانا منصور صاحب, مفتی منصور صاحب ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر معلومات حاصل کر لیں, اور معمولات کاٹا ہے وہ بھی لے لیں. اردو میں بھی ہے, تمل میں بھی ہے, تیلگو میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے, اور معلومات اس کے بارے میں تفصیل معلوم کر لیں. اپنا نام اپنا پتہ ان کو لکھا دیں, رابطے میں رہیں, کانٹیکٹ میں رہیں, انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور ہم جب آئے یہاں اور وقت جتنا بھی گزاریں تو ہم شریعت و سنت کی پابندی کریں. یہ اصل چیز ہے کہ ہماری زندگی میں شریعت و سنت آئے, اور بلکہ ہماری طبیعت و شریعت بن جائے, ہر کام ہم سنت کے مطابق کرنے والے بنیں. کھانا ہے کہ سنت کے مطابق کھائیں, اکرام کرتے ہوئے کھائیں, دوسروں کا خیال کرتے ہوئے کھائیں. بس ایک دو منٹ کی بات رہتی ہے, ہم تھوڑا اکرام کر لیں, تھوڑا دوسروں کو آگے بڑھا دیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی ہمارے اندر ایک تبدیلی محسوس ہوگی. تو اس لیے کھانے کے موقع پر ہو, دوسری چیزوں میں بھی ہوں, دوسروں کو جو ہے وہ ترجیح دیں. یہ شریعت میں بہت پسندیدہ چیز ہے. یؤثرون علی انفسہم, جو اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, تو اکرام اس سے آئے گا. تو انشاءاللہ تعالی ایک تو اللہ کی نظر میں بھی ہم اچھے بنیں گے, لوگوں کی نظر میں بھی اچھے بنیں گے, خدا خود بخود عزت دے دے گا. حضرت مولانا عمر صاحب پران پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ مل کر جب کھانا کھاتے ہیں تو چار لوگ بیٹھے ہیں, اب اس میں ایک آدمی جو ہے وہ ذرا تیز کھا رہا ہے تو دوسرا بولتا ہے کیا میں ایک نیوالا کھاتا تھا تو چار نیوالے کھاتا نہ کر, انہیں آگے سے بول رہا ہے تیرا ایک نیوالا میرے پانچ نیوالے پہ تیر. حضرت فرماتے اس کے بجائے اگر دوسرے کا اکرام ہم کریں گے, ہم چار لوگوں کا اکرام کریں گے تو وہ چاروں بولیں گے کیا بھائی ہم نہ کھلاتے تمہیں کھاتے نہیں, وہ چار ہم کو کھلائیں گے, تو خود بخود جو ہے ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی, محبت بڑھ جائے گی. تو اس میں ہم اس کا خیال رکھیں, سوتے وقت جو ہے ہم وہاں پر بھی بڑے لوگ ہوں اور معذور ہوں, کوئی بیمار ہوں تو ان کا خیال رکھیں ہم جی, موسم کے لحاظ سے بھی اس کا خیال رکھیں جی. اور وضو استنجا میں بھی ہوں, اکرام ہو, دوسروں کو ہم پہلے جو ہے موقع دیں. تھوڑی بات ہے, دو منٹ کی بات ہے, لیکن ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو ہم یہاں آئے تو ہماری وجہ سے دوسروں کو راحت ہوگی, بہت بڑی بات ہے, سمجھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہیں, انشاءاللہ اگر ہم سیکھ کر جائیں گے تو اس کی وجہ سے جو اصلاح اصلاح ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح اللہ تعالیٰ کریں گے تو اس کا خود ایک اچھا اثر پڑے گا. اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ ہمیں اچھا بولیں, لوگوں کے دلوں میں خود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ مقبولیت ڈال دیتے ہیں, تو خود بخود جو ہے مقبولیت لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں دلوں میں, تو ہمارے اندر یہ اکرام کا مزاج ہو, اچھا خیر خائی کا جذبہ ہو, ہمدردی کا جذبہ ہو, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بڑا نفع ہوگا. آپ کہیں بھی اس کو کر کے دیکھ لیں, آزما کے دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ دلوں میں اس میں ڈالیں. زبان خلق کو نقارے خدا سمجھو, تو مخلوق کی زبان جو ہے وہ اوپر کا فیصلہ ہے گویا کہ ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جنازہ لایا گیا, لوگوں سے آپ نے دریافت کیا کیسے, بہت اچھے ہیں, بہت اچھے نیک انسان, یہ ہیں وہ ہیں, تو آپ نے فرمایا وجبت. پھر ایک جنازہ آیا کیسے, تو یا رسول ایسے ہیں ویسے ہیں, تو فرمایا وجبت. لوگوں کو تعجب ہوا کہ اس پر بھی وہی بات, اس پر بھی وہی بات, واجب ہو گئی, واجب ہو گئی, کیا واجب ہوئی, تو فرمایا پہلے کے لیے جنت واجب ہو گئی, دوسرے کے لیے جہنم. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, ان شہیدتم بخیر فہو خیر و ان شہیدتم بشر فہو شر, تم اللہ کے گواہ ہو روئے زمین پر, تم کسی کی بھلائی اور نیکی کی گواہی دیتے ہو, شہادت دیتے ہو تو خیر نیک ہے, اس کا الٹا ہے تو ویسا ہی, اللہ ہم سب کو بچائے. تو اس لیے ہم دنیا میں جیتے ہیں تو اکرام کے ساتھ رہیں, کہیں بھی رہیں بہت انشاءاللہ اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا, سمجھتے ہیں. تو یہ یہاں رہتے ہوئے بھی اکرام کے ساتھ ہم رہیں, محبتوں کے ساتھ رہیں, تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. جب جا کر انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح کی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ. سنتوں کا لحاظ ہو جی, سواریوں میں جاتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے, مسنون دعائیں پڑھتے ہوئے, کتنی پیاری دعائیں حدیث کی, ان سب کو پڑھتے ہوئے جائیں اور معنی سمجھ کر پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں, حضرت مجدد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ رموز حدیث ہیں. کیا ہے بھائی؟ جیسے رموز قرآن حروف مقطعات ہیں, ویسے ابواب حدیث جو ہیں دعوات جو حدیث کی کتابوں میں ہیں یہ رموز حدیث ہیں, اس میں اسرار ہیں, رموز ہیں. تو اس لیے ایک ایک دعا کو ہم یاد کریں, پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی درست فرمائے, ہمارے باطن کو اسے اچھا فرمائے. اللہ جل سریرتی خیر من علانیتی و جل علانیتی صالحہ, اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا اور میرے ظاہر کو بھی صالح اور نیک بنا. تو اس لیے دونوں چیزیں ہونی چاہیے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہمارے کام کی بنیادیں باطن میں تواضع، ظاہر میں اتباع سنت. اللہ والوں نے یہ سنا تو فرمایا، ان حضرت نے ایک جملے میں پوری شریعت اور تصوف کو، پوری طریقت کو جمع کر. تو اتباع سنت اصل اور باطن میں تواضع آ گیا تو بیماریاں پوری خود بخود ختم ہو جائیں. رذیل بیماریاں، تکبر کی جو بیماریاں ہیں، خود بخود دور ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث منجیات و ثلاث مهلکات، تین چیزیں نجات دینے والی، تین چیزیں ہلاک کرنے والی. تو ہلاک کرنے والی چیزوں میں آپ نے فرمایا، ایک ہوا متبع و شح مطاع و اعجاب المرء بنفسه، ایک خواہشات ہے جس کے پیچھے انسان چل رہا ہے، ایک بخالت ہے جس کو اپنا رہا ہے، اور تیسری چیز فرمایا کہ اپنی بات کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، یعنی میری بات. تو مطلب تکبر اس کے اندر ہے. تو فرمایا یہ تیسری بات وہی اشد ہننا، سب سے خطرناک بات ہے اور سب سے زیادہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے. اللہ ہم سب کو کامل اسلام والی فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ ہوگا، انشاءاللہ پھر دعا ہوگی. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے، اللہ 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 اللہ. لا إله إلا الله سبحان ربي العظيم لا إله إلا الله اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها یا اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما اللہ شرمندگی اور شرمندگی والے مقاموں سے محفوظ فرما اللہ پورے دن سے بری رات سے بری بات سے پورے کام سے برے انجام سے محفوظ فرما اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما اللہ زندگی کا بڑا حصہ آپ کی نافرمانیوں میں اے اللہ ناقدریوں میں اے اللہ ناشکریوں میں اللہ بے عقیوں میں گزر گیا ہے اللہ بڑے گندے ہیں اللہ ناہنجار ہے اللہ نافرمان ہے اللہ اے اللہ بہت آپ کی نعمتیں کھائی ہے اللہ اور آپ کی نعمت ناشکری کی ہے اللہ آپ کی نافرمانی کی ہے اللہ یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں ہے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے اللہ لیکن اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ اللہ آپ ارحم الراحمین ہے اللہ اکرم الاکرمین ہے اللہ اے اللہ آپ ستر ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اللہ اے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ دور قریب سے چل کے آپ کے بندے آئے ہیں اللہ بڑے حالات سے گزر کر آئے ہیں اللہ اے اللہ ناموافق حالات سے بہت دو چار ہو کر آئے ہیں اللہ اللہ آپ نے بلایا ہے تو آئے ہیں اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے اللہ محروم نہ فرمائیے اللہ اللہ یہاں سے بھی اگر محروم گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے اللہ شیطان خوش ہو جائے گا اللہ ہم مایوس ہو جائیں گے اللہ رحم فرما دیجیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ یا اللہ فرما دیجیے اللہ ایک نظر کرم فرما دیجیے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ اللہ دنیا ہمیں تانا دیتی ہے تمہارا خدا کہاں ہے اس کی مددیں کہاں ہیں اللہ ہمیں غیروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے اللہ اللہ یقیناً گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں ناہنجار ہیں اللہ بڑے گندے ہیں مگر آپ ہی کے تو بندے ہیں اللہ آپ کو اللہ اللہ کر کے پکارتے ہیں اللہ اللہ مان جائیے اللہ مہربانی فرما دیجیے اللہ اللہ آپ نے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا جو فرعون کے انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا تو آپ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا اس سے نرم بات کرنا اللہ ہم تو فرعون سے گئے گزرے نہیں ہیں اللہ ہم تو آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پکارتے ہیں ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما دے اللہ نرمی کا معاملہ فرما دینا اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ آپ کے حبیب سچے ہیں اللہ آپ سچے ہیں اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا معافی آپ کو پسند ہے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, اللہ اللہ معافی کی بھیک مانگتے ہیں معاف کر دیجئے, بخشش کی بھیک مانگتے ہیں بخشش دے دیجئے, مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں مغفرت فرما دیجئے, آپ کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں دے دیجئے, اللہ بہت بھٹک چکے اللہ بہت بہک چکے اللہ در در کے ساتھ چھان چکے ہیں اللہ اللہ بہت اے اللہ اے اللہ ہر جگہ اے اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی ہے اللہ, اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ, بننے کے بعد بگڑنے سے بچا لیجئے اللہ, آپ سے قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے بچا لیجئے اللہ, اچھے ہونے کے بعد برے ہونے سے بچا لیجئے اللہ, علم کے ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا لیجئے اللہ, ہدایت کے ملنے کے بعد ضلالت سے بچا لیجئے اللہ, اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے, اللہ ایک نظر کرم فرما دیجئے, اللہ یقیناً ہم آپ سے بہت دور ہو گئے اللہ بہت دور ہو گئے اللہ, اللہ آج آئے ہیں آپ نے بلایا ہے اللہ, اب محروم نہ فرمائیے اللہ, خالی ہاتھ نہ لوٹائیے اللہ, ہماری مثال تو اس بچے کی سی ہے اللہ جس نے ماں کی نافرمانی کی تو ماں نے اسے جھڑک کر گھر سے باہر کر دیا اور کہا نالائق نکل جا میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا, یہ کہہ کے دروازہ بند کر لیا, وہ بچہ تھوڑی دیر تو بیٹھا رہا پھر اس نے سوچا کہ میں جا کر کچھ اپنی زندگی کا سامان کر لیتا ہوں, لیکن یہ سوچ کے چلا پھر اسے یاد آیا اگر آج میں نے ماں کا در چھوڑ دیا تو دنیا کی ساری چیزیں مل سکتی ہے ماں کی مانتا نہیں مل سکتی, یہ سوچ کے پھر آ گیا اس کی دیوڑی پہ بیٹھ گیا, ماں نے جو دروازہ کھولا تو پھر جھڑک کے کہا نالائق تو گیا نہیں, اس نے کہا ماں گیا تو تھا لیکن تیری مانتا مجھے یاد آ گئی, پھر وہ واپس لوٹ آیا, یہ سننا تھا کہ ماں کا دل بھر آیا اور اپنے ساتھ سینے میں لگا کر اس سے گھر بلایا, اللہ ہمارا حال ایسا ہی ہے اللہ, ہم بہت دور ہو گئے اللہ آپ سے دور چلے گئے اللہ, آج آئے ہیں اللہ اللہ آئے ہیں اللہ, بلا لیجئے اللہ اپنے در پہ بلا لیجئے اللہ, محروم نہ فرمائیے اللہ محروم نہ فرمائیے اللہ, اللہ آپ نے خود فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ, اللہ ہم آپ کی نافرمانی کر کے ہم کیا کریں گے اللہ, آپ تو ہمارے اللہ ہیں آپ تو ہمارے مولا ہے, لیکن اے اللہ ہم یقیناً بہک گئے بھٹک گئے شیطان کی باتوں میں آ گئے نفس کے اللہ بہکانے سے بہک گئے ہیں اللہ, آج معافی مانگتے ہیں اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ, اللہ ایک بار معافی کا اعلان فرما دیجیے اللہ, آج خالی ہاتھ نہ لوٹائیے اللہ, آج مغفرت کا پروانہ دے کے بھیج دیجیے اللہ, اللہ ہمیں بھی معاف فرمائیے ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرمائیے, ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف فرمائیے, ہمارے بھائی بہنوں کو بھی معاف فرمائیے اللہ, ہمارے محل والوں کو معاف فرمائیے, ہماری بستی والوں کو معاف فرمائیے اللہ, سارے عالم والوں کو معاف فرمائیے اللہ, سب کو ہدایت عطا فرمائیے اللہ, ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے, کفر و شرک کا خاتمہ فرما دیجئے اللہ, ہر برائی کو مٹا دیجئے, بے حیائی کو ختم فرما دیجئے اللہ, حق کا بول بالا فرما دیجئے, باطل کا منہ کالا فرما دیجئے اللہ, دنیا سے بے حیائی کو بے اللہ نافرمانی کو ختم فرما دیجئے, ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے اے اللہ سب کو نیک بنا دیجئے, اچھے بنا دیجئے, سچے بنا دیجئے, سب کو ایک بنا دیجئے, امت کے حال پر رحم فرما دیجئے, امت کٹ رہی ہے اللہ پٹ رہی ہے اللہ لٹ رہی ہے اللہ, امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ, اے اللہ رحم فرما دیجئے اللہ کرم فرما دیجئے اللہ, اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, ہر طرف امت پریشان ہے اللہ, اے اللہ اب اس بارش کے سلسلے میں معلوم نہیں کتنے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اللہ, کتنے لوگ بیمار ہو گئے ہیں اللہ, کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اللہ, کتنے لوگ قرض دار ہو گئے ہیں اللہ, اے اللہ آپ جانتے ہیں اللہ, اے اللہ آپ کو سب معلوم ہے اللہ, سب کے حال پر رحم فرمائیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ, کتنوں کے گھر بہ گئے ہیں اللہ, کتنے گھروں کے تلے دب گئے ہیں اللہ, اے اللہ جتنے دنیا سے گئے ان سب کی مغفرت فرمائیے اللہ, ان کی بخشش فرمائیے اللہ, اے اللہ جو زخمی ہے اللہ, جو پریشان ہے اللہ, ہسپتالوں میں ہے اللہ, ان کو شفا عطا فرمائیے, صحت و سلامتی عطا فرمائیے. اے اللہ امت بڑی بیمار ہے اللہ, امت بڑی پریشان حال ہے اللہ, امت بڑی قرضدار ہے اللہ, امت بڑی روزگار بے روزگار ہے اللہ, امت کے حال پر رحم فرمائیے اللہ, کرم فرما دیجیے اللہ. اے اللہ اے اللہ باطن کی طاقتوں کو اے اللہ پکڑ لیجیے اللہ, ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے اللہ, حق کا بول والا فرما دیجیے اللہ, ایک عظیم آقا اے اللہ خیر کے کاموں کو پھیلا دیجیے اللہ, حضور دے دیجیے اللہ, رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے اللہ, اے اللہ ہر طرف سے رکاوٹوں کو ختم فرما دیجیے اللہ. اے کریم آقا اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرمائیے اللہ, بہت سے لوگ بہت سی ضرورتیں لے کے آئے ہیں اللہ, بہت سی حاجتیں لے کے آئے ہیں اللہ, بہت سے ٹوٹے ہوئے دل والے ہیں اللہ. اللہ آپ کو تو ٹوٹا ہوا دل پسند آتا ہے اللہ, کسی کی تو آمین آپ کو اچھی لگتی ہوگی اللہ, کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگتے ہوں گے اللہ. اللہ سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنا دیجیے اللہ, پورے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ. اے اللہ پورے عالم میں ایمان کی ہواؤں کو چلا دیجیے اللہ, ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے اللہ. اے اللہ باطل کو ختم فرما دیجیے اللہ, باطل سازشوں کو نیست و نابود فرما دیجیے اللہ. اے اللہ آخرت کے مرحلوں کو آسان فرما دیجیے, موت بادل موت کو آسان فرما دیجیے اللہ, سکرات الموت اور قبرات الموت سے بچا لیجیے اللہ. اے اللہ ہمیں آپ کا خوف عطا فرمائیے, اے اللہ تقویٰ عطا فرمائیے, آپ کی محبت عطا فرمائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیے, والدین کی فرما برداری عطا فرمائیے, والدین کی فرما برداری عطا فرمائیے, والدین کی خدمت گزاری کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے, اے اللہ صالح بنائیے, بہکنے بھٹکنے سے بچائیے اللہ, برے ماحول سے بچائیے, بری عادتوں سے بچائیے اللہ, بری صحبتوں سے بچائیے, ہر برائی سے بچائیے, جوان بچے بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت کروائیے, اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے اللہ, اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے اللہ, ظلم و ستم سے بچائیے اللہ. ہر گھر میں پریشانی ہے اللہ, شقاق و نفاق ہے اللہ, اختصلاف و انتشار ہے اللہ, سب کا خاتمہ فرمائیے اللہ, سب کو سکون عطا فرمائیے, ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ نوجوان بچے بچوں کا نکاح آسان فرمائیے اللہ, اے اللہ ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے اللہ, جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے, اولاد کو نیک صالح بنائیے اللہ. اے اللہ دین دنیا آخرت کی سعادتیں نصیب فرمائیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائی, جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ.